الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم.
میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے جس نے اپنی کس قدر نعمتوں سے ہمیں مالا مال فرما رکھا ہے. آپ حضرات سے میرے لیے دعا کی درخواست ہے. جمعے کے دن سے طبیعت کچھ کمزور ہو گئی اور طبیعت کے اندر کچھ ناسازی چل رہی ہے. کچھ شاید گرمی کا اثر ہوا ہے جس کی وجہ سے کچھ اندر سے طبیعت بالکل نقاہت کا شکار ہے، کمزوری ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو بھی بیماری ہو اس سے جلدی چھٹکارا عطا فرما دے، کمزوری کو دور فرما دے، اور ہر قسم کی آزمائش اور امتحانات سے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان نصیب فرما دے. اندر سے اب بھی ایک کپ کپی کسی کیفیت طاری ہے، کمزوری لاحق ہے، اور مناسب نہیں لگا کہ ناغہ کر لیتا. احباب دور دور سے تشریف لاتے ہیں تو سوچا کہ چلو مل کر بیٹھیں گے، اللہ پاک کا فضل نازل ہوگا تو اس کی برکت سے انشاءاللہ طبیعت میں قوت اور نشاط پیدا ہوگی. مجھے رسم محبت کی بس اتنی ہی تمنا ہے، دعائے خیر کر دینا کبھی جو یاد آ جائے. دعاؤں سے انسان کے بڑے کام بنتے ہیں، اور غائبانہ جو دعائیں ہوتی ہیں وہ بڑی اثر انداز ہوتی ہیں، جاندار ہوتی ہیں، اس میں بڑا وزن ہوتا ہے. تو خصوصی دعا کی درخواست ہے کہ جمعے کی نماز جب میں پڑھا رہا تھا تو اندر سے بالکل پسینے میں بھیگ گیا تھا اور بدن پہ کپ کپی تاری ہونے لگی، بالکل ایسا لگ رہا تھا جسے چکرا کے گر جاؤں گا. نماز پڑھاتے ہی پھر بس میں جلدی گھر چلا گیا تھا، ڈاکٹر صاحب کو چیک کرا لیا تو بلڈ پریشر وغیرہ، شوگر وغیرہ چیک کی تو ماشاءاللہ سب صحیح تھا. کہنا یہ تھا کہ شاید گرمی کے اثر کی وجہ سے نمکیات کی کمی ہو گئی، جوس وغیرہ اور شربت وغیرہ، نیبو کا پانی وغیرہ، دوسری چیزیں اس کا استعمال کر رہا ہوں، لیکن اندر سے طبیعت بالکل گری ہوئی ہے کہ کھڑے ہو کے چلنے میں بھی ایسی کمزوری سی محسوس ہو رہی ہے، کپ کپاہٹ. اس وقت بھی اندر سے بالکل پسینے چھوٹ رہے ہیں اور طبیعت میں ایک کمزوری ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کمزوری کو طاقت اور قوت میں بدل دے، اور ہم سب کو اللہ پاک صحت مند اور توانا رکھے. گزشتہ مضمون میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا تھا کہ نیک صحبت کا اثر یہ بہت گہرا ہوا کرتا ہے، اور اچھی محفلوں میں اٹھنا اور بیٹھنا، نیک لوگوں سے اپنے آپ کو جوڑنا دنیا اور آخرت کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب رحمہ اللہ نے اپنی آپ بیتی میں ایک واقعہ لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ تقسیم ہندوستان سے پہلے ایک بڑی جماعت تھی، معروف اور مشہور جماعت الاحرار، اور اس جماعت کا ایجنڈا یہ تھا کہ انگریزوں سے اپنا ملک چھڑایا جائے. اس جماعت کے ایک بڑے تھے، بہت ہی نامی گرامی شخصیت، بڑے عالم دین تھے اور بڑے وقت کے اونچے درجے کے خطیب تھے. سیاست کے میدان میں ان کا بڑا نام تھا، ان کا نام نامی اسم گرامی حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب، جن کو سید الاحرار کہا جاتا تھا. فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا حبیب الرحمن جو سید الاحرار کہلاتے تھے، سیاست کے میدان کے بڑے شہ سوار تھے. تو وہ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمہ اللہ، جن کا کام پڑھنا اور پڑھانا قال اللہ قال الرسول تھا، شروع سے ہی آپ نے اپنی ساری زندگی علمی سرگرمیوں میں رکھی اور علم دین کی خدمت ہی کے اندر اپنی پوری زندگی وقف کی ہوئی تھی. حضرت فرماتے ہیں کہ اکثر و بیشتر جب کبھی ان کا ہمارا سامنا ہوتا تو وہ مجھ پر چوٹ مارتے، کوئی نہ کوئی طنز، کوئی نہ کوئی جملہ کس دیتے، اور بسا اوقات دارالعلوم دیوبند میں آمنا سامنا ہوتا تو کہا کرتے تھے کہ یہ لوگ اللہ کی زمین پر بوجھ ہیں، کسی کام کے نہیں، مدرسوں میں ہی پڑے رہتے ہیں، کسی کام کے نہیں، اور یہ اللہ کی زمین پر بوجھ بنے ہوئے ہیں، اس قسم کے گویا کہ بہت ہی سخت جملے بھی کہہ دیا کرتے تھے۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو براہ راست میں جواب نہیں دیتا تھا، لیکن میں ان کو کہلوا دیا کرتا تھا کہ جب آپ کو ہم سے اتنی ہی نفرت اور آپ کی نگاہوں میں ہم اتنے ہی گرے ہوئے ہیں، تو پھر ہمارے مدرسوں میں آنے کا کام بھی نہیں ہے آپ کا، یہاں آ کر آپ کا کچھ کھانا اور پینا یہ بھی آپ کے لیے حرام ہے۔ اس قسم کی چوٹیں چلتی تھیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ ان کا تعلق حضرت شیخ عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ سے ہوا، ان سے ملاقات کے لیے وہ وقتاً فوقتاً جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ اسی طرح سہارنپور سے ہوتے ہوئے حضرت رائے پوری رحمہ اللہ کی خدمت میں جا رہے تھے، تو سہارنپور جو حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ کا علاقہ تھا وہاں رک گئے، اور حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ سے ملاقات کی، اور مولانا حبیب الرحمن جو سید الاحرار تھے جن کی چوٹیں چلتی رہتی تھیں ملاقات ہوئی، تو فرمانے لگے کہ بھائی مولوی زکریہ، میں جا رہا ہوں رائے پور، ایک سوال تمہیں دے کر جا رہا ہوں، ایک ہفتے بعد میری واپسی ہوگی، اس سوال کا جواب تیار رکھنا۔ اور وہ سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ یہ تصوف کیا بلا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تصوف یہ جو رشد و ہدایت اور واعظ و ارشاد کا جو سلسلہ ہے، پیری مریدی، اس میں تزکیہ نفس کیا جاتا ہے، انسان کو برے اخلاق سے پاک کر کے اچھے اخلاق سے اس کو متصف کیا جاتا ہے، برائیوں سے اس کو پاک کر کے نیکیوں سے سجایا جاتا ہے، اور انسان کو زندگی گزارنے کا صحیح رنگ اور صحیح سلیقہ سکھایا جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں انہوں نے جو سوال رکھا حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمہ اللہ کے سامنے، کہا کہ یہ تصوف کیا بلا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ ایک ہفتے بعد اس کا جواب لینے کی کیا ضرورت، ابھی ہاتھ کے ہاتھ میں آپ کو اس کا جواب دیے دیتا ہوں۔ چنانچہ حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تصوف کی حقیقت اس کی ابتدا تصحیح نیت سے ہوتی ہے، نیت درست ہو جائے، اور اس کی انتہا ان تعبد اللہ کانک ترہ، اس بات پر جا کر ہوتی ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس عقیدے اور یقین کے ساتھ کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ آغاز بتا دیا، تصحیح نیت، جڑ اور بنیاد بتا دی کہ نیت کا درست کرنا یہ اس کی بنیاد ہے، آغاز ہے، اور انجام اور اختتام ان تعبد اللہ کانک ترہ، اللہ کی عبادت اس یقین اور دھیان کے ساتھ کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ ہاتھ کے ہاتھ یہ جواب دیا، تصوف کی حقیقت کی ابتدا اور انتہا بتا دی، آغاز اور انجام بتا دیا کہ تصحیح نیت سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، اور اللہ کی عبادت اس دھیان کے ساتھ بندہ کرنے والا بن جائے گویا کہ لمحہ کے رو برو ہے، سامنے ہے، تو یہ اس کی انتہا ہے۔ چلے گئے حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب۔ ایک ہفتے کے بعد جب رائے پور سے واپس آ رہے تھے، پھر وہاں قیام کیا سہارنپور میں، اور آ کر ملاقات ہوئی اور پھر بات چیت ہوئی، کہنے لگے دیکھو بھائی مولوی زکریہ، نہ تو مجھے تم سے کوئی محبت ہے نہ عقیدت ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ اعلی حاضل قیاس، میری طرف سے بھی یہی بات ہے کہ مجھے بھی آپ سے نہ کوئی محبت ہے نہ عقیدت۔ تو یہ چوٹیں ان کی چلتی تھیں، تو کہنے لگے کہ مجھے نہ آپ سے کوئی محبت ہے نہ عقیدت ہے، لیکن جو تصوف کی تعریف آپ نے کی ہے، میں ایک ہفتے تک اس پہ اشکال اور اعتراض کرنے کی کوشش کرتا رہا، کسی بھی زاویے سے مجھے اس کے اوپر کوئی اشکال کرنے کا کوئی گوشہ دکھائی نہ دیا کہ جب تصوف کی حقیقت تصحیح نیت ہے، نیت کی درستگی، اور اس کی انتہائی منزل وہ اس انجام پہ، اس منزل، اس رتبے اور مقام پہ بندہ پہنچ جائے کہ وہ اللہ کے گویا کے سامنے موجود ہو کر اس کی عبادت انجام دینے والا ہو، ہر زاویے سے میں نے اشکال تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن ہفتے بھر میں اس میں کوئی اشکال تلاش نہ کر سکا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے کہا زندگی بھر بھی تلاش کرتے رہو گے تب بھی تمہیں اس پہ کوئی اشکال نہیں ملے گا۔ حقیقت یہی ہے کہ اس کا جو بنیادی مقصد ہے واعظ و ارشاد کا اور تربیتی اس مراحل کا بنیاد، اور اس کی انتہائی جو تعمیر ہے، پورا کا پورا یہ ایک ایسا طویل سفر ہے کہ جس سفر سے گزر کر انسان کامیابی کی منزلیں طے کرتا ہے۔ عارف باللہ حضرت جناب ڈاکٹر محمد عبدالحی صاحب عارفی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ صرف اپنے زاویہ نظر کے بدلنے کا نام تصوف ہے، کہ ہماری ساری توجہ ادھر ادھر سے ہٹ کے ہر چیز کے اندر ہمارا مطمح نظر اللہ رب العزت کی ذات بن جائے، ہر کام کی غرض و غایت اللہ کی رضا اور خوشنودی بن جائے۔ فرمایا کرتے تھے کہ وہی روزمرہ کے کام جن کو ہم اپنی خواہش اور اپنی چاہت اور اپنی پسند کے مطابق کرتے ہیں، جب تک ان میں اللہ کی مرضی اور چاہت شامل نہ ہو تو وہی سارے کام دنیا کہلاتے ہیں۔ سونا ہے، جاگنا ہے، کھانا پینا، لباس کا پہننا، نعمتوں کا استعمال کرنا، آنا جانا، دسیوں قسم کے کام ہیں جو صبح سے شام تک ہم اپنے روزمرہ زندگی کے کام انجام دے رہے ہیں۔ فرمایا کہ صرف زاویہ نظر کے بدلنے کی دیر ہے، پھر یہی سارے کام جو دنیا کے کام کہلاتے تھے وہی سارے دین بن جاتے ہیں۔ اور یہ زاویہ نظر درست ہوتا ہے نیک صحبت میں بیٹھنے سے، انسان کو پھر جوتا پہننے اور اتارنے کا بھی سلیقہ آ جاتا ہے۔ 10 دفعہ انسان پہنے گا لیکن صرف اس اہتمام سے کہ دایاں قدم جوتے میں پہلے ڈالنا سنت، نکالتے وقت بایاں قدم پہلے نکالنا سنت۔ اب جوتا پہننا کتنا معمولی سا عمل ہے، اس عمل کے اوپر بھی بندے کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ کہ سنت یہ ہے کہ جب نعمت کا استعمال ہو تو دائیں جانب سے پہل ہو، تو جوتا ایک بڑی نعمت ہے۔ سستے سے سستا، مہنگے سے مہنگا جوتا چپل ہو، اس کے بغیر انسان چل نہیں پاتا 2 قدم، اس نعمت کا استعمال ہے۔ دل دماغ میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعمت کے استعمال میں دائیں جانب کو ترجیح دیا کرتے تھے، صرف اس نظر سے دائیں قدم جوتے چپل میں پہلے ڈال لیا، یہی عمل عبادت بن گیا۔ اتارتے وقت ایک نعمت اپنے جسم سے دور ہو رہی ہے، صرف اس تصور سے کہ نعمت کے اتارتے وقت، نعمت کے زوال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بائیں جانب کو ترجیح دیا کرتے تھے، تو اتارتے وقت بایاں جوتا بائیں چپل پہلے اتار لی، تو یہ اتارنے کا عمل سنت بن گیا۔ یہی حال لباس پوشاک کا ہے کہ دائیں جانب سے پہل پہنتے وقت، بائیں جانب سے پہل اتارتے وقت۔ بیت الخلاء میں جانا کس قدر ایک معمولی اور حقیر عمل سمجھا جاتا ہے، صرف اس اہتمام سے کہ سنت یہ ہے کہ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت بایاں قدم پہلے داخل کرنا ہے، کہ گندی جگہ جا رہا ہوں تو بائیں طرف سے پہل ہو، اور نکلتے وقت گندی جگہ سے پاکیزہ جگہ میں آ رہا ہوں تو دائیں طرف سے دایاں قدم پہلے نکالنا ہے۔ تو اس عمل کو بھی اللہ پاک عبادت بنا دیتے ہیں۔ مسجد میں داخل ہونا ہے، اہتمام کے ساتھ دایاں قدم پہلے رکھ دیا، اور جاتے وقت اللہ کے گھر سے جدا ہو رہا ہوں تو بایاں قدم پہلے نکالنا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے عمل بھی جو روزمرہ کے ہماری زندگی کے کام ہیں، وہ روزمرہ کے کام بھی پھر عبادت کا رخ ان کو مل جاتا ہے۔ وہ سارے کے سارے روزمرہ کے کام، سونا تو انسان کو ہوتا ہی ہے، دھیان سے انسان سوتے وقت پاک و صاف ہو جائے، وضو بنا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ سونے سے پہلے بھی مسواک فرمایا کرتے تھے اور قبلہ رخ لیٹ کر سویا کرتے تھے، کہ آپ کا سینہ مبارک قبلے کی طرف ہوتا تھا اور کروٹ کے بل لیٹ جاتے، دایاں ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھ لیتے۔ اب سونا تو ویسے بھی ہے، ایک سونا ایسا ہو کہ جو اپنی مرضی کے مطابق ہو، اور ایک سونا وہ ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقالی کے اندر ہو۔ تو نیند تو دونوں میں آئے گی، لیکن اس نیند کے اندر جو برکت ہوگی کہ جب سوتے وقت تھوڑا سا اہتمام کر لیا کہ باوضو ہو کر مسواک کر کے اور دائیں کروٹ پہ اپنا دائیں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھ کے اور تھوڑے سے اپنے گھٹنے موڑ لے۔ جب انسان کروٹ کے بعد لیٹ جاتے ہیں تو ٹانگیں سیدھی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنے تھوڑے سمیٹ لیا کرتے تھے، ٹانگوں میں خم دے دیا کرتے تھے۔ تو اس طرح سمٹی ہوئی حالت میں دائیں کروٹ پہ انسان سو جائے، سونے کے بعد پھر جس طرح بھی وہ سوئے کروٹے بدلتا رہے، ساری رات اس کو سنت کے مطابق سونے کا ثواب ملتا رہے گا۔ صبح اٹھنا تو ہے ہی، اٹھتے ہی اللہ کا شکر حمد و ثنا بجا لے آئے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے جس نے موت کے بعد دوبارہ مجھے زندگی بخش دی، اسی کے پاس ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ ایک صبح اٹھ گیا خاموش، بغیر کسی کلمہ کلام کے، بغیر کسی حمد و ثنا کے، اس کا بھی جاگنا ہے۔ ایک جاگنا یہ کہ اٹھتے ہی اللہ کی تعریف، اس کی حمد و ثنا زبان پر آئی، تو یہ جاگنا بڑا مبارک۔ دن تو سارے ہی گزارتے ہیں، صبح تو سارے ہی کرتے ہیں، ایک صبح کرنے والا وہ ہے جس کا اٹھتے ہی سب سے پہلے دل دماغ کے اندر فکر دامنگیر ہے کہ مجھے مسجد پہنچنا ہے، جماعت میں شریک ہونا ہے۔ ایک جاگنے والا وہ ہے جس کے جاگتے ہی یہ فکر سوار ہے کہ بچوں کو تیار کرنا ہے، اسکول بھیجنا ہے، شوہر کو تیار کرنا ہے، آفس بھیجنا ہے، جاگتے ہی یہ فکر دامن گیرے کہ آفس کا وقت دیر ہو رہی ہے، جلدی سے آفس جانا ہے، جاگے دونوں ہیں، زمین اور آسمان کا فرق ہوگا، ایک جاگا جاگتے ہی عبادت کی فکر لے کر جاگا، اس کا دن پورا بڑا بابرکت ہوگا، اس کے وقت میں اللہ پاک ایسی برکت دیں گے کہ لگتا ہے بہت لمبا دن میں نے گزارا، اور ایک جاگنا وہ کہ جو بغیر عبادت کے اٹھتے ہی سیدھا آفس کی، ملازمت کی، بچوں کے اسکول کی، ادھر کی ادھر کی فکر سوار تھی، دنیا کے کام کاج کی فکر لے کر اٹھا، سارا دن اس کا بے برکتی کے ساتھ گزرے گا۔ ایک شخص وہ ہے جو صبح سے شام گزار لیتا ہے، مؤذن پکار پکار کے پانچ وقت صدائیں دیتا ہے، آؤ حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آ جاؤ، سنی انسنی کر دیتا ہے۔ ایک وہ ہے کہ جو وقت آنے پر فوراً اپنے کاموں کو سمیٹتا ہے اور اپنے معمولات کو مختصر کر کے فوراً چل پڑتا ہے۔ تو زندگی کے یہ مشاغل جو روز مرہ کے ہیں، ان مشاغل کو اہتمام کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے انجام دینے والا ایک طالب علم ہے جو دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر بار سے نکلا ہے، نیت یہ ہے کہ یا اللہ آپ کے پیارے پیغمبر کی وراثت جمع کرنے کے لیے آیا ہوں، ایک ایک دن اس کا مبارک ہے، ایک ایک لفظ اس کا مبارک ہے، ایک ایک عمل اس کا مبارک ہے۔ نیت کا زاویہ درست کرنا ہے، اپنی زاویہ نظر کو جب انسان درست کر لے گا، ایک تو یہ کہ میں پڑھ رہا ہوں تاکہ لائق فائق ہو جاؤں، کل کو مجھے کام کاج مل جائے، کوئی نوکری کوئی ملازمت مل جائے، اور ایک ہی خدمت دین کی نظر سے انسان پڑھ رہا ہے، تو زاویہ نظر کو مثبت بنا کر کسی بھی کام کو انجام دیا جائے تو وارے کے نہیں آ رہے ہیں۔ اس لحاظ سے حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ان مولانا حبیب الرحمن کو پھر مجھ سے بڑی عقیدت اور بڑی محبت، بڑی دوستی، بڑا تعلق ہو گیا، پھر ہمارا وہ جو آپس کا نوک جھونک کا معاملہ تھا پھر وہ محبت میں تبدیل ہوا، پھر حضرت نے اپنے مولانا حبیب الرحمن صاحب نے اپنے صاحبزادوں کو حضرت شیخ الحدیث صاحب کی خدمت میں بھی چھوڑا، وہیں پر تعلیم اور تعلم اور درس و تدریس کے لیے وہیں پر ہی چھوڑا، حضرت کی زیر تربیت، انہیں کی صحبت میں رہ کر ان کی رگڑائی منجائی دھلائی صفائی بھی ہوئی، اور پھر وہیں سے فیض علم کا حاصل کیا۔ تو تصوف کی جو آپ نے تعریف فرمائی کہ ابتدا اس کی تصحیح نیت سے کہ انسان کی نیت درست ہو جائے، کام جو کر رہا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنا، یہ مقصود اور مطلوب ہے ہر کام کے اندر۔ جب اللہ کو راضی اور خوش کرنا مقصود اور مطلوب ہو اور انتہا اس کی وہاں جا کر پہنچتی ہے کہ جہاں پر عبادت میں ایسا انسان کو یکسوئی نصیب ہو جاتی ہے، حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ جن کی زندگی کے اندر کئی ایک سفر ہوا کرتے تھے، سفر کے اندر آپ کے ساتھ آپ کے خدام بھی ہوتے تھے، شاگرد اور مریدین بھی ہوتے تھے، خدمت دین کے اندر آپ کے بے شمار اسفار ہوتے، آپ کی کوشش یہ ہوتی کہ جب کبھی سفر کے دوران بھی کہیں بھی موجود ہوں، نماز کا وقت آ جائے تو نماز کو با جماعت اہتمام کے ساتھ ادا کیا جائے، سفر کی وجہ سے عبادت کے اندر کوئی خلل نہ پڑے۔ ٹرین میں اگر سفر ہوتا تو جہاں کہیں نماز کا وقت شروع ہو جاتا اور ٹرین کسی اسٹیشن پر رکتی تو سب سے پہلے اولین ترجیح یہ ہوتی، کھانا وغیرہ دوسری ضروریات بعد میں، سب سے پہلے فوراً اسٹیشن پہ اتر کے زمین کے اوپر اپنا فوراً چادر کپڑا وغیرہ بچھایا جاتا اور جماعت کے ساتھ نماز سب سے پہلے ادا کر لی جاتی۔ ایک موقع اسی طرح کا تھا، ریل کا سفر تھا اور حضرت ٹرین وہاں رکی، حضرت اپنے ساتھیوں کے ساتھ خدام کے ساتھ نیچے پلیٹ فارم پہ اترے اور فٹافٹ کپڑے وپڑے بچھائے گئے، جائے نماز بچھائی گئی اور نماز کی تیاری شروع، تو حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ آگے امامت فرمانے لگے اور پیچھے آپ کے خدام اور آپ کے جو معتقد اور مریدین ساتھ تھے وہ سب بستہ کھڑے ہو گئے۔ اندازہ یہ تھا کہ ٹرین تھوڑی دیر رکے گی، لیکن خلاف معمول اس کا وہاں استاب مختصر سا تھا، چار رکعت والی نماز دو رکعت جو سفر میں بن جاتی ہے تو دو ہی رکعت پڑھنی تھی، ابھی ایک ہی رکعت پڑھی تھی کہ ٹرین نے ہارن بجا دیا اور چلنے کی اس نے سیٹی دے دی، اور اس کا تو یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ ہارن دیا، دوسرا کے ہارن دیا، تیسرا کے ہارن دیا اور چل پڑی، تو ٹرین نے اپنی اسی کیفیت کے مطابق ہارن دیے، اور اس کے بعد جب اندازہ ہوا کہ ٹرین چلنے والی ہے تو پیچھے جو مقتدی تھے، جو خدام تھے، جو متعلقین تھے، وہ ہم جیسے ہی تھے، کمزور ایمان والے، کچے، تو ایک نے نماز توڑی، دوسرے نے نماز توڑی، تیسرے نے نماز توڑی، سب نے نماز توڑ کے فٹافٹ کپڑا اٹھایا اور یہ جا اور وہ جا ٹرین میں چڑھنے لگے کہ ایسا نہ ہو کہ ٹرین نکل جائے تو سارا سامان بھی جائے گا اور بیچ سفر میں یہاں ہکا بکا حیران پریشان رہ جائیں گے تو نماز تو پھر بھی ٹرین میں ہو جائے گی. ایسا نہ ہو کہ ٹرین نکل جائے پھر آزمائش میں مشکلات میں گھر جائیں گے, سامان بھی گیا ٹرین بھی گئی. ان مشکلات کو دیکھتے ہوئے حضرت تو نماز کے اندر ہی رہے اور پیچھے پورا میدان صفا چٹ, سارے نمازی غائب. ٹرین میں چڑھ گئے اور فکر بھی ہے کہ حضرت تو کھڑے ہوئے ابھی تک وہ ٹرین چل پڑی. اللہ کا کرنا ایسا ہوا, من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ بھی اس کے ہو جاتے ہیں. حضرت اپنی ایک رکعت پڑھا کے دوسری رکعت میں اپنے یکسوئی سے کھڑے ہوئے نماز پڑھانے میں لگے ہوئے اور پیچھے سارا میدان صاف. ٹرین کچھ دیر چلی, کچھ فاصلہ طے کیا تھوڑا سا ہی آگے, لیکن کوئی خرابی ہو گئی اس کی وجہ سے رکنا پڑا. جب ٹرین رک گئی تو اب ایک ایک کر کے سارے اتر کے بھاگ بھاگ کے حضرت کی طرف آنے لگے. اتنے حضرت اپنی دوسری رکعت پوری کر چکے, دیکھا ٹرین کھسک کے یہاں سے وہاں پہنچی ہوئی ہے. اب یہ سارے آ کر معذرت کرنے لگے, حضرت ٹرین نے ہارن بجا دیا تھا, سامان بھی اس میں تھا, یہ تھا وہ تھا, فنا دماغ تھا, تو ہم نے خطرہ محسوس کیا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں کہیں بے سر و سامانی کے عالم میں رہ جائیں, تو مجبوری میں ہم نے نماز توڑ دی اور بھاگ بھاگ کے ہم ٹرین میں چڑھ گئے, معذرت چاہتے ہیں. تو اس پر شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نے جو جملہ ارشاد فرمایا, فرمایا کہ بھائی معذرت کی کوئی بات نہیں, ظاہر ہے کہ انسانی تقاضا یہی ہے کہ فکر دامن گیر ہوتی ہے اور آپ لوگوں نے فطرت کے مطابق ہی کیا. جو بشری تقاضا تھا جس خطرے کی وجہ سے آپ لوگ بھاگے, کچھ نہ کوئی معذرت کی وجہ نہیں, میں بھی اگر ٹرین کا ہارن سن لیتا تو میں بھی نماز توڑ کے تمہارے ساتھ چلا جاتا, لیکن مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ ٹرین نے ہارن کب دے دیا. یہ وہ انہماک تھا, وہ خشوع اور خضوع ہے کہ ایک ہی ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور ریل گاڑی کا ہارن کتنا بلند و بالا ہوتا ہے, دور تک اس کی آواز سنائی دیتی ہے, لیکن ایسے انہماک کے ساتھ جب اللہ کے سامنے دس بستہ عبادت کے لیے کھڑے ہیں, تو فرمایا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ ٹرین نے کب ہارن دیا, اگر مجھے بھی پتہ چل جاتا تو میں بھی شاید تمہارے ساتھ نماز توڑ لیتا. یہ ہے ان تعبد اللہ کانک ترہ, کہ جب احکم الحاکمین کے سامنے کھڑے ہو گئے, اب کیفیت ایسی ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے کچھ ہوش نہیں. یہ وہ انتہائی مرتبہ ہے کہ جب عبادت کے اندر انسان کو یہ درجہ مل جائے کہ جب وہ عبادت کے لیے احکم الحاکمین کے سامنے ہو, اس وقت پھر اس کی کیفیت ہو کہ بس اللہ ہو اور اللہ کا بندہ ہو, عابد ہو اور معبود ہو, خالق ہو اور اس کی مخلوق ہو. یہ رابطہ ایسا منہمک اور ایسا ڈوب کر محبت کے اندر سرشار ہو کر یہ تعلق جڑتا ہو کہ پھر آس پاس کے ماحول کا انسان کو ہوش ہی نہ رہے. اکابرین علماء دیوبند کے اور ہمارے اسی سلسلہ چشتیہ کے اکابرین میں حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ کے پیر و مرشد حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی, جو اکابرین میں ایک بہت بڑی تعداد کے مرشد اور مربی ہیں, آپ کی بھی عبادت کا یہی حال ہوا کرتا تھا. اور ایک مرتبہ وجد میں آ کر فرمانے لگے, ظاہری علم کے اعتبار سے تو آپ بہت معمولی پڑھے لکھے تھے, لیکن علم باطنی معرفت اور جو دانائی اور حکمت اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی وہ غیر معمولی تھی. بڑے بڑے وقت کے علماء نے آپ کے سامنے تربیت کی راہیں کویا کہ راہ سلوک طے کی ہے. ایک دفعہ وجد میں آ کر فرمانے لگے کہ اگر اللہ پاک نے آخرت میں پوچھ لیا کہ امداد اللہ کوئی چاہت ہو, تمہاری کوئی خواہش ہو, کوئی آرزو ہو, بولو. فرمانے لگے کہ اللہ میاں سے عرض کروں گا کہ اے اللہ, ایک جائے نماز بچھانے کی جگہ ہو, آپ کے عرش کا سایہ ہو اور نماز پڑھنے کی اجازت مرحمت فرما دے. کیونکہ عبادت کے اندر اس قدر حلاوت اور ایسا ذوق دنیا کے اندر محسوس کر رہے ہیں کہ آخرت میں بھی اگر اللہ پاک نے چاہت پوچھ لی تو فرمایا کہ عرش کے زیر سے آیا ایک جائے نماز کی جگہ مانگ کر اللہ پاک سے نماز کی اجازت لے لوں گا. یہ وہ مرحلے ہوتے ہیں جس میں عبادت کرتے 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 انسان اس مرحلے پر پہنچ جاتا ہے کہ عبادت اس کی غذائیت, اس کی روحانیت, اس کی حلاوت, اس کا مٹھاس انسان اپنی اسی زندگی میں محسوس کرتا ہے. عارف باللہ حضرت جناب ڈاکٹر محمد عبد الحی صاحب عارفی رحمہ اللہ سے آپ کے ایک مرید نے عرض کیا کہ حضرت ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے احسان کا مقام حاصل ہونے لگا ہے,
کہ نماز پڑھتا ہوں تو اللہ میاں کو سامنے پاتا ہوں. حضرت نے فرمایا بڑا مبارک عمل ہے بھائی، کہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ عبادت اس دھیان کے ساتھ انجام دی جائے، گویا کہ بندہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ بتاؤ کہ یہ احسان کا عمل، احسان کہا جاتا ہے احسان، یعنی عبادت اس انداز سے انجام دینے کی انسان کو عادت مل جائے کہ وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں، تو اس کیفیت کا نام احسان ہے، گویا کہ اللہ کے روح برو عبادت انجام دی جا رہی ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ بتاؤں، یہ احسان کی کیفیت بیوی بچوں کے ساتھ بھی ہے، دیگر معاملات اور معاشرت کے اندر بھی ہے، یا صرف نماز ہی کے اندر ہے؟ فرمایا کہ احسان کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے، صرف نماز کے ساتھ نہیں ہے. کہ نماز میں تو ہم نے یہ کیفیت بنا لی کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور بہت خوشی اور خضوع کے ساتھ، انہماک کے ساتھ نماز پڑھی. فرمایا کہ دوسرے شعبوں میں تو ہم نے اس کو چھٹی دے دی، اس کو تو ہم عبادت بھی نہیں سمجھتے. یہ جو معاملات ہیں، خرید و فروخت، لین دین، معاشرت ہے، زندگی کے گزارنے کے جتنے بھی معاملات ہیں، فرمایا کہ اس کو تو ہم عبادت کا شعبہ ہی نہیں سمجھتے. حالانکہ عبادت کا تعلق پورے شعبوں سے ہے، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، دین اسلام کے شعبے. فرمایا کہ ہر میدان کے اندر یہی زاویہ نظر ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. بیوی کے ساتھ سلوک ہو، بچوں کے ساتھ سلوک ہو، دوستوں کے ساتھ سلوک ہو، پڑوسیوں کے ساتھ، متعلقین، رشتہ داروں کے ساتھ، ہر معاملے کے اندر زاویہ نظر اللہ کے اوپر ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اللہ کی موجودگی کے استحضار کے ساتھ جب بندہ ہر کام کرنے والا بن جائے، پھر اس کو احسان کی صفت نصیب ہوتی ہے. ایک موقع پر حضرت عارف باللہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ پورے تصوف کا خلاصہ اگر دیکھا جائے تو وہ دو لفظ میں یوں ہے کہ آپ کی ذات سے کسی کو بھی کسی بھی طرح تکلیف نہ پہنچے. آپ کی ذات سے کسی کو بھی، انسان نہیں، انسان تو انسان، جانور، چرند، پرند کو بھی کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے، یہ شجر، حجر، مدر، ان کو بھی تکلیف نہ پہنچنے پائے، درختوں کو بھی تکلیف پہنچانا، پتھروں کو بھی بغیر بات کے جگہ سے بے جگہ کر دینا، یہ بھی ایک اذیت کے اندر آتا ہے. درخت ہے، اس میں پھول کھل رہا ہے، کلی ابھی اگنے والی ہے، ابھی اپنے شباب کی طرف بڑھ رہی ہے، اس کو نوچ کے مسل کے توڑ کے ڈال دیا. پھل ہے، ابھی اس کا پھول نکلا ہے اور ابھی دانا بنا ہے، آگے چل کے وہ پھل بنے گا، اس کو نوچ کے پھینک دیا، یہ بھی ظلم و زیادتی میں داخل ہے. چلتے چلتے ٹھوکر ماری، پاؤں سے کسی چیز کو بری طرح برباد کر دیا. گدھا تھا، گدھا ہندوستان کا واقعہ ہے، معصوم، بے زبان، سر لٹکائے کھڑا تھا. ہولی، دیوالی کا موقع تھا، کوئی پان کھانے والا مسلمان پان کھاتا ہوا جا رہا تھا، منہ میں پان کی پیک تھی. حضرت اقدس ناصح الامت رحمہ اللہ اپنے بیانات میں اس قصے کو سنایا کرتے تھے. منہ میں پیک بھری ہوئی تھی اور ہولی اور دیوالی کا موقع تھا، ہندو لوگ رنگ رنگیلیاں منا رہے تھے، تو پچکاری تو مارنی تھی. چلتے چلتے جب گدھے کے پاس سے گزرا تو گدھے پہ پچکاری مار دی اور کہا کہ لے، تو کیوں سادہ کھڑا ہے، تو بھی رنگین ہو جا، سب تو رنگ رنگیلیاں منا رہے ہیں، تو کیوں سادہ کھڑا ہے، تو بھی رنگین ہو جا. اس معصوم بے زبان جانور کے اوپر پان کی پچکاری مارنا ہی وبال جان بن گیا، بعد وفات گرفت ہو گئی کہ تم نے ہماری اس معصوم مخلوق کو بے سہارا، بے یار و مددگار سمجھا، تو ہماری شان ہے، ہم نے جس کو چاہا انسان بنایا، جس کو چاہا جانور بنایا. جانوروں میں کسی کو شیر، چیتا، کتا، بلی، جو دل چاہا ہم نے بنایا. تم نے ہماری مخلوق کو بے زبان اور بے سر و سامان سمجھ کر، بے یار و مددگار سمجھ کر پان کی پچکاری مار دی. جاؤ، تمہارا حشر بھی انہی کے ساتھ ہے جن کی تم نے نقالی کی ہے. اذیت کسی بھی طرح، اپنی ذات سے کسی کو بھی کسی بھی طرح کی اذیت نہ پہنچے. یہ دو لفظوں میں تصوف کا خلاصہ ہے کہ انسان اس قدر منج جائے، اس کی صفائی دھلائی اور شفافیت ایسی ہو جائے کہ وہ اپنی ذات سے اس قدر محتاط ہو کر زندگی بسر کرتا ہو کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، اس کا پیکر بن جائے کہ مسلمان تو حقیقت میں وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے، یعنی پورے وجود سے، اس کے سراپا سے دوسرے لوگ پورے طریقے سے مامون اور محفوظ ہوں. یہ جب کیفیت مل جاتی ہے کہ انسان سراپا سلامتی ہی سلامتی ہے، تو فرمایا کہ یہ حقیقت میں پھر مومن مسلمان ہے. ورنہ پانچ وقت کی نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن بے باک ہے، غیر محتاط ہے، معاملات میں خرد برد ہے, دھوکے بازی ہے, جھوٹ ہے, خیانت ہے, غبن ہے اور طنز اور طعنے ہیں, غیبت اور چغلی ہے, دل کے اندر کینہ, حسد, بغض, نفرت, عداوت کے پورے انبار ہیں, احساس برتری ہے, خوش فہمی ہے, غرور اور تکبر ہے, نہ جانے کیا کیا بیماریاں اور روگ ہیں, یہ انسان کو تباہ و برباد کر دینے والی ہیں. حضرت نے فرمایا کہ دو لفظوں میں تصوف کا نچوڑ اگر بتاؤں تو وہ یہی ہے کہ آپ کی ذات سے کسی کو بھی کسی بھی طرح کی تکلیف نہ پہنچے, حتیٰ کہ آپ کی نقل و حرکت سے بھی, آپ کے کسی زاویہ نظر سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے. بسا اوقات صرف آنکھ کا ایک اشارہ ہی کافی ہوتا ہے اگلے کے دل پر نشتر چبھونے کے لیے. کوئی معاملہ ہوا, اگلے نے تنزیہ تھوڑا سا آنکھوں میں اشارہ مار دیا اور اگلے آدمی نے دیکھ لیا, اس کے دل پر جو گزرتی ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس نے میرا مذاق اڑایا ہے. یہ آنکھ کا ایک اشارہ بھی اس کے ایک حق کو ضائع کرنے کا سبب بن گیا, حقوق العباد کی حق تلفی ہو چکی, کل کو اس کا جواب دینا پڑے گا. میں نے عرض کیا تھا نا, ازواج مطہرات, پاکیزہ خواتین, کہ کائنات میں ان سے زیادہ پاکیزہ کوئی ہستی نہیں. ایک زوجہ محترم ہے, دوسری زوجہ محترمہ کے ٹھنگنے قد کو ہاتھ کے اشارے سے ذکر کر دیا, اچھا وہ فلانی. فرمایا کہ تم نے اس قدر زہریلا عمل کیا ہے کہ اس کا ایک قطرہ بھی سمندروں میں ڈبو دیا جائے, گھول دیا جائے تو سارے سمندروں کے پانی کڑوے زہر ہو جائیں. یہ صرف اشارے والی غیبت تھی کہ ہاتھ سے یوں بالش کا نشان بنایا اور اس طرح اشارہ دیا ٹھنگنے پن کا. فرمایا کہ بڑا زہریلا عمل تم سے سرزد ہوا. یہ تو صرف اشارہ ہے, وہ عمل جس میں زبان استعمال ہو, ہاتھ استعمال ہو اور گھنٹوں انسان کسی کی برائیاں بخیے ادھیڑنے میں لگا ہوا ہوتا ہے, وہ کتنا بھیانک, کتنا زہریلا ہوگا. تنقید ہے, کسی کی تحقیر ہے, کسی کی تذلیل ہے, یہ بڑے بڑے جرائم ہیں جو رات دن ہم سے صادر ہوتے رہتے ہیں, ہمیں توجہ ہی نہیں ہوتی. ہم صرف نماز پڑھ کے اپنے آپ کو کامل درجے کا مومن مسلمان سمجھ بیٹھتے ہیں, حالانکہ روحانی لحاظ سے کتنے روگ ہمارے اندر رچے بسے ہوتے ہیں جس کی طرف ہمیں دھیان بھی نہیں جاتا. کتنی حق تلفیاں ہیں, کتنی زیادہ. حضرت فرماتے ہیں کہ اپنے کسی بھی ملازم کو, کسی بھی ماتحت کو, کسی بھی مزدور کو کبھی حقیر مت جاننا. فرمایا کہ وہ جو کام کر رہا ہے نا وہ مفت میں نہیں کر رہا, اور وہ جو تم اس کو پیسے دے رہے ہو مفت میں نہیں دے رہے, اس کے بدلے اس نے پوری اپنی بدنی محنت تم کو دی ہے. تم کیا اس کو احسان جتا رہے ہو کہ پیسے دے دیے, اگر تمہارا زرخری غلام تھوڑی بن گیا. کسی ملازم کو, کسی نوکر کو انسان نے پیسے دے کر کسی کام پر لگایا, فرمایا کبھی اس کو حقیر مت جاننا. تم تو اس کو دو پیسے دے رہے ہو لیکن وہ اپنا بدنی کام تمہارے کو دے کر اس کے بدلے میں تمہاری وہ اجرت تم سے لے رہا ہے. تم کوئی مفت میں اس کو پیسے نہیں دے رہے. احسان تو انسان وہاں جتائیں کہ جہاں کہیں مفت میں کسی کے اوپر احسان کر رہا ہو. یہاں تو یہ ملازم یا ماتحت, یہ خادم, یہ نوکر چاکر, یہ اپنی بدنی محنت, اپنا ہنر, اپنی خدمت دے کر اس کے بدلے میں اپنی محنت کا بدلہ لے رہا ہے, وہ تمہارا کوئی احسان مند نہیں ہے. غرض یہ ہے کہ تصوف کی حقیقت اگر سمجھ میں آ جائے کہ انسان کی نیت درست ہو جائے, ہر چیز میں, ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے سامنے ہو, اس کا ڈر اور خوف اس کے دل میں رچ اور بس جائے. حضرت فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر میں نے ایک صاحب کو بتایا کہ میری پوری زندگی کا نچوڑ اگر تمہیں بتاؤں, جو بہت ہی کام کا گر اور نسخہ کیمیا ہے. تو فرمایا کہ ہمیشہ بزرگوں سے دعائیں لینا, اور بڑوں کا, جو عمر رسیدہ حضرات ہیں, ان کا ہمیشہ ادب اور احترام کرنا, اور ہر موجود نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا. فرمایا کہ میری پوری زندگی کا نچوڑ ہے, کامیابی کا راز ہے, اس میں کامیابی کا گر ہے کہ بزرگوں سے دعائیں لینا, دعائیں کرانا نہیں. بزرگوں سے مطلب والدین ہو گئے, اساتذہ ہو گئے, اپنے مشفق اور مربی, کوئی بھی اپنے بڑے ہیں, بزرگ ہیں, ان کے دل کے اندر انسان اتنا مقام بنا لے, اتنی جگہ بنا لے, اپنی محبت ان کے دل کے اندر ایسی گھول دے کہ ان کی طرف سے خود دعائیں ملنے لگیں. فرمایا بزرگوں کی دعائیں لینا, اور نمبر دو فرمایا کہ عمر رسیدہ حضرات کا ادب اور احترام کرنا, اور نمبر تین ہر موجود نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا. بہت کام کی بات ہے, اسی کو اگر ہم پلے سے باندھ لیں. ہمیشہ علماء, صلحاء, اتقیاء, اولیاء, اپنے بڑے بزرگ, والدین, اساتذہ, اپنے مشفق اور مصلح, جو بھی ہمارے بڑے ہیں, ان کی ہم اس انداز سے خدمت کریں, اس انداز سے ہم ان کی محبت کے ساتھ تابع دار بن کر ان کے سامنے موجود رہیں کہ خود ان کا دل برجستہ دعائیں دینے پر برنگیختہ ہو اور ہمیشہ اپنے بڑوں کا ادب احترام, ان کے سامنے اپنے آپ کو مؤدب بنا کر رکھنا, اور ہر نعمت موجود پر اللہ تعالیٰ کا دل کی گہرائی سے شکر بجا لانا. درمیان والی جو بات ہے کہ ہمیشہ عمر رسید حضرات کا ادب اور احترام, یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نسخہ ہے. فرمایا کہ جو شخص اپنے بڑھاپے میں اپنی عزت اور احترام چاہتا ہو, اسے چاہیے کہ وہ اپنے چھٹپن میں اور اپنی جوانی کے اندر اپنے بڑوں کا احترام کرے, کل جب یہ بڑا بنے گا تو اس کے چھوٹے اس کا احترام کریں گے. تو یہ تو حدیث نبوی کا بتایا ہوا نسخہ ہے. اور تیسری چیز جس میں فرمایا کہ ہر موجود نعمت پر شکر ادا کیا کرو, یہ قرآن کریم کا نسخہ ہے, لئن شکرتم لازیدنکم. اللہ پاک بڑے کریم ہیں, حد سے زیادہ مہربان ہیں. ایک ساتھ بیان فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. حضرات علماء مفسرین فرماتے ہیں دو چیزیں بیان فرمائیں کہ اگر تم میری نعمت پر شکر ادا کرو گے لازیدنکم, ولئن کفرتم, اور اگر تم ناشکری کرو گے ان عذابی لشدید, میرا عذاب بڑا سخت ہے. ان دونوں میں جب عربی گرامر کے اعتبار سے تقابل کیا جائے تو ایک طرف ہے شکر, ایک طرف ہے ناشکری. شکر کے نتیجے میں فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم, ایک لام تاکید کا لگایا, دوسرا نون تاکید کا لگایا, جس کی وجہ سے کسی بھی مضمون میں شدت پیدا ہو جاتی ہے, جس کا اردو میں ترجمہ ہے کہ میں ضرور بالضرور بالیقین, تاکید معنی جس سے پیدا ہو رہا ہے کہ لئن شکرتم, اگر تم میری نعمتوں میں شکر ادا کرو گے میں ضرور بالضرور بالتاکید تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا. اس وعدے کو اللہ پاک نے تاکید کے ساتھ ذکر کیا کہ ابتدا میں بھی لام تاکید لگا دیا, آخر میں بھی نون تاکید ثقیل لگا دیا. جب دوسری دھمکی دی ولئن کفرتم, اور اگر میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے ان عذابی لشدید, میرا عذاب بڑا سخت ہے, اس وقت اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ لأعذبنکم, میں ضرور بالضرور تمہیں عذاب دوں گا. وہاں اللہ پاک نے عذاب کا وعدہ پختگی کے ساتھ نہیں فرمایا, بتا دیا کہ ان عذابی لشدید, میری پکڑ بڑی سخت ہے, عذاب بڑا سخت ہے, لیکن وہاں اس تاکید کے ساتھ, اس شدت کے ساتھ وعدہ نہیں فرمایا کہ اگر ناشکری کرو گے تو ضرور بالضرور تم کو عذاب دوں گا. آگاہ تو کر دیا لیکن اس کا وعدہ نہیں کیا کہ عذاب میں ڈالوں گا بھی. اس قدر مہربان ذات وہ, اس کا وعدہ ہے کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کی نعمت پر شکر بجا لاتا ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ, نعمت میں ضرور بھی ضرور اضافہ کروں گا. تو نعمت پر شکر گزاری ہو, اپنے بڑوں کا ادب اور احترام ہو, اور اپنے بزرگوں کی ایسی خدمت کی جائے کہ ان سے دعائیں لے لی جائیں, بیڑا پار ہو جائے گا, والے کے نیارے ہو جائیں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیات کے اندر کئی ایک خوش نصیب صحابہ ہیں جن کو برجستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہی طرف سے خود ہی دعا دے دی, تو وہ دعا ان حضرات کے لیے بیڑا پار ہونے کا ذریعہ بنی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما امام المفسرین ہیں, حالانکہ اس وقت آپ کے سامنے بھی کوئی چھوٹے سے بچے تھے, نو عمر لڑکے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس, حضرت عبداللہ ابن عمر, حضرت عبداللہ ابن مسعود, حضرت عبداللہ ابن زبیر, یہ چھوٹے چھوٹے نوجوان نو عمر لڑکے تھے لیکن قدردان تھے. اس نو عمری کے اندر بھی کھیل کود میں اپنا وقت گزارنے کے بجائے صحبت اختیار کرتے تھے, آپ کے ساتھ رہتے تھے. آپ کے جوتے چپل, حضرت عبداللہ ابن مسعود جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپل اتارتے تو آپ کی چپلوں کو ہاتھ میں پہن لیا کرتے, صاحب النعلین کے نام سے مشہور ہیں چپل والے, جوتے چپل اٹھا کر کہیں مسجد کے کنارے پر نہیں, اپنے ہاتھوں میں پہن لیا کرتے تھے. نماز بھی ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, جوتیاں چپلیں اپنی, ان کے انوارات برکات اپنی کلائی کے ذریعے اپنے جسم کے اندر, صاحب النعلین. تو وہ حضرات چھوٹے تھے لیکن خدمت کے ذریعے سے بڑے اونچے مقام پا گئے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے لیے ایک موقع پر, آپ جب وضو بنانے کے وقت میں تھے کہ آپ کو وضو بنانا تھا, تو میں نے پہلے سے پہلے وہاں وضو کا پانی تیار رکھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دیکھا کہ پانی کا لوٹا وضو کا سب تیار سامان رکھا ہوا ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ کس نے رکھا, تو بتانے والوں نے بتایا کہ عبداللہ ابن عباس نے رکھا. تو اس ادا پر, اس عمل پر بے ساختہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی, اللہم فقہ فی الدین وعلمہ التأویل, اے اللہ اس بچے کو دین کی فقاہت, دین کی سمجھ بوجھ اور علم قرآن, علم تفسیر کی علم سے اس کو آراستہ فرمائے. اور کیفیات بھی تین الگ الگ روایت میں آئی ہیں, بخاری شریف کی روایت ہیں. ایک میں فرماتے ہیں کہ آپ نے مجھے سینے سے لگا لیا, گلے لگا لیا اور دعا دی, اور ایک میں آتا ہے کہ آپ نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا, اس طرح تھپ تھپایا اور کندھے پہ ہاتھ رکھ کے دعا دی کہ اے اللہ اس بچے کو آپ دین کی فقاہت اور اپنے کلام کی جو تعویل کا علم ہے, تفسیر کا علم ہے, اس سے اس کو آراستہ فرما دیں. اللہ پاک نے اسی بچے کو امام المفسرین بنایا, علم کے سمندر تھے. بڑے بڑے صحابہ کسی مسئلے کے اندر کوئی جب رائے لینی ہوتی تو حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس بھیجا کرتے تھے کہ ان سے معلومات لے کر آؤ. یہ اس دعا کا اثر تھا کہ خدمت کی ہے بظاہر چھوٹی سی, اس چھوٹی خدمت کے نتیجے میں بے ساختہ جو آپ کے دل سے دعا نکلی ہے, اس دعا نے ان کو امام المفسرین بنا دیا. حضرت ربیعہ ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رات کو تہجد کے وقت ہی آپ کی مسجد کے اندر جاگا رہتا تھا, انتظار میں رہتا تھا کہ اب آپ تشریف لائیں گے, آپ کو وضو کراؤں گا, مسواک آپ کے لیے, مصلی, جائے نماز وغیرہ. فرماتے ہیں کبھی کبھی میں ساری رات وہاں آپ کے در دولت دروازے پر بیٹھ کر ٹیک لگاتا, وہیں سو جاتا, صبح جب آپ کا دروازہ کھلتا میں فوراً تیار لے کر آپ کے ساتھ ساتھ چلتا. ان کے ساتھ بھی ایسے ہوا کہ ایک رات برجستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل, مانگو. اس وقت انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں. دنیا میں تو اللہ پاک نے رفاقت اور ساتھ دے دیا نا, جنت میں بھی میں آپ کی رفاقت اور آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کے علاوہ اور کچھ؟ فرمایا کہ نہیں یا رسول اللہ, بس جنت میں آپ کی رفاقت کا طلبگار ہوں. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاعنی علی نفسک بکثرت السجود, بس پھر تو تم سجدوں کی کثرت کے ذریعے میری مدد کرنا. مطلب یہ کہ نماز کو اہتمام سے ادا کرتے رہنا, انشاءاللہ تعالی جنت میں رفاقت تمہیں مل جائے گی. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ خادم خاص تھے, ایک موقع پر آپ نے بے ساختہ دعا دی, اللہم اے اللہ اکثر ولدہ ومالہ, انس ابن مالک کے مال کو بڑھا دے, اس کی اولاد کو بڑھا دے, وبارک لہ فیما اعطیتہ, جو بھی آپ اس کو نعمت عطا فرمائے اس کو بابرکت بنا دیں. اللہ پاک نے زندگی بھی اتنی دراز عطا فرمائی کہ سو سے زیادہ تو اپنی آل اولاد اپنی زندگی ہی میں دفن فرمائے ہیں, وہ سب اپنی اپنی عمروں کو بڑے ہو کے انتقال کر کے گئے, اور مال و دولت کی بھی فراوانی تھی کہ وادیوں کی وادیاں بھر جایا کرتی تھیں. تو دلی دعائیں جو بزرگوں سے لی جاتی ہیں, جو بڑوں سے لی جاتی ہیں, بڑی اثر انداز ہوتی ہیں اور بہت مؤثر ہوا کرتی ہیں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ ہمیشہ اپنے بڑوں کی دعائیں لینا, بزرگوں کا ادب اور احترام کرنا, اور ہر موجود نعمت کے اوپر دل کی گہرائی سے اللہ پاک کا شکر بجا لانا. فرماتے ہیں یہ پوری میری زندگی کا نچوڑ ہے اور نسخہ کیمیا ہے, جو بھی اس کو اپنائے گا اس کے وارے کے نیارے ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان نسخوں پر دل و جان سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے دودھ پیش کیا تو آپ نے خوشی میں آ کر دعا دی کہ اے اللہ, عمر ابن حمق فرمایا کہ اے اللہ اس کو آپ ہمیشہ اس کی جوانی سے مالا مال رکھنا, 80 سال کی عمر تک جوان رہے, بالکل 80 سال کے ہو گئے لیکن جوانی میں کوئی فرق نہ آیا, جوانی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے. ایک دعا بڑی مبارک بڑی پیاری, فرمایا کہ اے اللہ حسن اور حسین سے میں محبت کرتا ہوں, اللہم انی احبہما, اے اللہ میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں, فاحبہما, آپ بھی ان دونوں سے محبت فرمائے, واحب من یحبہما, اور جو بھی ان دونوں سے محبت کرے آپ بھی اسے محبت فرمائیے. تو یہ دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اور آپ بھی اس کا مصداق ہیں. تو حضرات حسنین سے والہانہ محبت, عشق کے درجے میں ان سے تعلق, یہ ہمارے لیے گویا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو سمیٹنے کا ذریعہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایک اور نیک بنائے, سعادت دارین سے مالا مال فرمائے. آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ مجھے بھی اور تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ آجلہ مستمر عطا فرمائیے, ہماری کمزوریوں کو طاقت میں تبدیل فرما دیجیے, ہماری نعمتوں کو دوام بخشیے. اے الہ العالمین ہمیں نیکوکاروں والی زندگی عطا فرمائیے, نیک صحبتوں کی قدردانی نصیب فرمائیے. ہم سب کے یہاں جمع ہونا خواتین و حضرات کا آنا. یا اللہ ہم سب کے لیے بابرکت بنا دیجئے, ہم سب کی جھولیوں کو ہماری مرادوں سے بھر دیجئے, سعادت دارین سے مالا مال فرمائیے, ہم سب کو یا اللہ تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرمائیے, ہماری جو جو بھی مشکلات ہیں ان کو آسان بنائیے, ہم سب کو قرضوں کے بہت سے خلاصیاں عطا فرمائیے, اپنے اپنے ذاتی گھر عطا فرمائیے, جو مشکلات ہمارے گھروں کے اندر ہیں تمام مشکلات سے ہمیں نجات نصیب فرمائیے, ہم سب کو یا اللہ خوشحال سعادت دارین والی زندگیوں سے مالا مال فرمائیے, ہم سب کی عمریں دراز فرمائیے, مال اور اولاد میں برکتیں عطا فرمائیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعائیں جو آپ کے صحابہ نے پائی ہیں وہ تمام دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول و منظور فرما لیجئے. یا اللہ ہم دل کی گہرائی سے حضرات حسنین سے محبت رکھتے ہیں, عشق کا تعلق رکھتے ہیں, یا اللہ اس عشق و محبت کی بدولت ہمیں آپ اپنی محبت عطا فرما دیجئے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق نصیب فرمائیے, ہم سب کو ایک و نیک بنا دیجئے, ہمارے ظاہر اور باطن کو سنوار دیجئے, زندگی کے مقصد کو سامنے رکھ کر ہمیں قدم آگے بڑھانے والا بنا دیجئے, گناہوں اور برائیوں سے دوری اور نفرت نصیب فرمائیے, پاکیزہ زندگی نصیب فرمائیے, پاکیزہ اخلاق نصیب فرمائیے. یا اللہ ہم سب کا تزکیہ نفس فرما دیجئے, ہمارا اندر باہر سے ظاہر باہر سے زیادہ اور باہر اندر سے زیادہ اجلا اور منجلا فرما دیجئے, نفاق سے کھوٹ سے یا اللہ دل کی تمام بیماریوں سے ہمیں شفافیت اور شفا نصیب فرمائیے, ہر خیر سے مالا مال فرمائیے, تمام شرور و فتنوں سے اپنی حفاظت نصیب فرمائیے, جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے, جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے. یا اللہ اس مبارک مجمع میں یقیناً آپ کے اچھے اچھے اولیاء کاملین موجود ہیں, ان کی برکت سے ہم سب کو بھی اپنا ولی بنا لیجئے, اپنا دوست بنا لیجئے, اپنا محبوب بنا لیجئے. اس محفل میں یا اللہ مہمانان رسول بھی موجود ہیں, ہمارے شاگرد طلب دین, یا اللہ ان کی برکت سے ہم سب کا یہاں جمع ہونا قبول و منظور فرما کر ہم سب کی مغفرت فرما کر بیڑا پار فرما دیجئے. اے الہ العالمین ہمارے شاگردوں کو, ہم سب کو, حاضرین کو, حاضرات کو, سب کو دین کا خادم بنائیے, دین کا حافظ بنائیے, دین کا محافظ بنائیے, دین کا مبلغ بنائیے, دین کا رہبر و رہنما بنائیے, ہمارے تمام کے تمام متعلقین اور شاگردوں سے اللہ دین کی خدمت کے لیے اللہ فیصلے فرما دیجئے, ان سب کو اپنے اپنے وقت کا امام بنائیے, سب سے اللہ خدمت دین کے کام لے لیجئے, ہم سب کو اللہ آج ان کی ساری اخلاص اور اخلاق عطا فرمائیے. اے الہ العالمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی نقالی نصیب فرمائیے, متبع سنت بنا دیجئے, ہمارے ظاہر اور باطن کو اللہ ایک بنا دیجئے. یا اللہ زندگی بھر کے تمام قصور اور خطاؤں کو اس مبارک محفل میں معاف فرما کر ہمیں پاک و صاف واپس لوٹائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة اعيننا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.